السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سے ریاست کی سطح پر تعلقات کی نوعیت سب سے بڑا چیلنج ہے. افغان صدر کا بیان، ایسے بیانات مسئلے کا حل نہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا رد عمل. وزیر اعظم نواز شریف کا صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بار کے کشمیر میں حفاظتی دستوں نے یکجہتی جلسہ ناکام بنا دیا. استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں کے قائد گرفتار. تازہ جھڑپوں میں درجنوں زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بغداد کے شمال میں خود کش کار بم دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. جرمنی میں ایک بم پھٹنے سے کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ یہ بم لے جانے والا شامی پناہ گزین مارا گیا. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی حکومت کی فضائی کاروائیوں میں 5 عارضی طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب میں شوٹنگ کے بعد کم از کم ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اس واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے تھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے، اور ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے. ادھر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر بات کی اور کابل میں کیے گئے دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں افغانستان کو تعاون کی یقین دہانی کرائی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور امن و مصالحت کے عمل میں واضح پیش رفت نہ ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کی عکاسی افغان صدر اشرف غنی کے ایک حالیہ بیان سے بھی ہوتی ہے. صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل جیو سے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ریاست کی سطح پر تعلقات ان کے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ طالبان اور القاعدہ سے بھی بڑا خطرہ پاکستان سے تعلقات کی نوعیت ہے. افغانستان کے صدر نے ایک مرتبہ پھر یہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان میں افغان طالبان کے دفاتر موجود ہیں جہاں سے وہ جنگجوؤں کو بھرتی کر رہے ہیں. جیو نیوز ہی کے پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان کی کسی طرح کی مالی مدد یا معاونت نہیں کی. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے پیر کو وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے بیان کسی کے مفاد میں نہیں ہیں، اور ان کے بقول نہ ہی یہ کسی مسئلے کا حل ہیں.
آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ان کی امن کے لیے. وہاں پر ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. پاکستان میکسیمم اسٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر. جو گڈ ول پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ شو کی ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے گا. میں اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے یا سولوشن نہیں ہے.
پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور پشتون رہنما آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر نے اپنے انٹرویو میں کچھ عملی اقدامات پر بھی زور دیا جو ان کے بقول حقائق پر مبنی بات ہے. تاہم آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے سخت بیانات دو طرفہ تعلقات کے لیے کسی طور سود مند نہیں ہیں.
نہیں، ہیلپ نہیں کریں گے، اور ہم نے تو یہی تجویز دی ہے کہ اس کے لیے ایک بائی لیٹرل میکانزم بنایا جائے، جس میں ایسے جو ان کے کوئی بدگمانی ہو، کوئی ان کی کوئی دل شک ہو، اس میں وہ ایڈریس ہوں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے دونوں سائڈ کے لوگ بھی ہوں، اور انٹیلیجنس اس کے اوپر بھی اس پہ بات ہو، تو وہ زیادہ مفید ہوگا. اور اس میں ایسے ایشوز کو ریز کیا جانا چاہیے بہ نسبت اس کے کہ اس کو آن ایئر کریں. اس لیول پہ جب آن ایئر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام میں بھی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے.
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور 23 جولائی کو کابل میں ہونے والے خودکش بم حملے میں ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا. ہفتے کو کابل میں ہزارہ برادری کے لوگوں کے ایک بڑے مظاہرے کے دوران دو خودکش بمباروں نے دھماکے کیے جس میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے صدر اشرف غنی سے کہا کہ ضرورت کے اس وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام افغانستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے اور اس لعنت کے خلاف لڑنے میں پاکستان افغانستان سے تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق افغان صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو تواتر سے دہشت گرد حملوں کا سامنا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ کی ایک اور وجہ سرحد کی نگرانی سے متعلق پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف سرحدی گزرگاہ تورخم کے مقام پر جب جون میں پاکستان نے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تو دونوں ممالک کی سرحدی افواج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا. تاہم سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے ایک طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا تھا جس کے تحت ایک ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا گیا. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اس ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس 26 جولائی کو کابل میں ہوگا جس میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کریں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کابل میں اقوام متحدہ کے مشن نے بتایا ہے کہ سن 2016 کے پہلے 6 ماہ کے دوران ریکارڈ سطح پر شہری اموات ہوئی ہیں. رپورٹ کے مطابق عسکریت پسندوں کی طرف سے لڑائی میں اضافے سے خاص طور پر بچوں کو بھاری قیمت چکانا پڑی ہے. گزشتہ برس اسی مدت کے دوران ہونے والی اموات کے مقابلے میں اس سال ہونے والے جانی نقصان میں 4% اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری سے جون کے اختتام تک لگ بھگ 1600 عام شہری ہلاک جبکہ 3500 سے زائد زخمی ہوئے. واضح رہے کہ ہلاکتوں میں ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے. رپورٹ کے مطابق رواں سال پہلے 6 ماہ میں ہلاک ہونے والوں میں 388 بچے بھی شامل ہیں جبکہ 1100 سے زائد بچے زخمی بھی ہوئے. اقوام متحدہ کے مطابق 2009 کے بعد کسی بھی ایک سال کے پہلے 6 مہینوں میں ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. رپورٹ میں اس جانی نقصان کا ذمہ دار طالبان، داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے علاوہ حکومت مخالف گروپوں کو قرار دیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کی حامی فورسز کی کارروائی کے سبب بھی ہلاک و زخمی ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر جانی نقصان زمینی حملوں، خودکش بم دھماکوں اور لڑائی کے دوران نہ پھٹنے والے بارودی مواد کی وجہ سے ہو رہا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک کارکن لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شہری ہلاکتوں، خاص طور پر بچوں کی اموات میں اضافہ باعث تشویش ہے.
یہ تو بہت تشویش کی بات ہے اور میرے خیال میں جنگ جو بڑھ رہا ہے اور طرفین جو ہے، جو جھگڑے کا طرفین جو ہے، وہ تو جو بین الاقوامی قوانین ہے، جو اسلامی قوانین ہے اور جو ہمارے نیشنل قوانین جو ہے اس کو احترام نہیں کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کو وہ کرے گا.
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو مسلح لڑائیوں کے لیے بھرتی بھی کیا جا رہا ہے جبکہ تعلیمی اداروں اور طبی مراکز پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. رپورٹ میں بچوں سے جنسی تشدد کے علاوہ خواتین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنانے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے جنوبی شہر اننت ناگ کے مرکزی چوک پر علیحدگی پسندوں نے ایک آزاد ریلی کا اہتمام کیا. اس موقع پر درجنوں مظاہرین اس وقت زخمی ہو گئے جب سیکیورٹی فوج نے آنسو گیس اور چھرے والی بندوق کا استعمال کیا. بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں.
بھارت
جماعتی کشمیر میں مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت استعمال کیے جانے کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ مظاہرے پیر کو دارالحکومت سری نگر اور شوری زدہ وادی کشمیر کے بعض دوسرے حصوں میں اس وقت مشاہدے میں آئے جب حفاظتی دستوں نے جنوبی شہر اننت ناگ کی طرف لانگ مارچ کرنے والوں کو زبردستی روکا اور ان پر لاٹھیاں چلائیں، آنسو گیس پھینکی اور پیلٹ گن استعمال کیے. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ پیر کو سری نگر سے 55 کلومیٹر دور اننت ناگ، جسے مقامی لوگ اسلام آباد کے نام سے جانتے ہیں، کہ مرکزی چوراہے لال چوک پر جمع ہوں جہاں ایک یکجہتی جلسہ منعقد ہوگا. واضح رہے وادی کشمیر میں گزشتہ 17 روز سے جاری شورش کے دوران سب سے زیادہ اننت ناگ اور ہمسایہ کلگام اور پلوامہ اضلاع متاثر ہوئے ہیں. علاقے میں احتجاجی مظاہروں اور حفاظتی دستوں پر سنگ باری کرنے کا ایک وسیع سلسلہ 8 جولائی کو بھارتی فوج کے ایک آپریشن کے دوران معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا. اس دوران مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 50 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پرتشدد واقعات میں 2 پولیس والے بھی مارے گئے ہیں. تقریباً 3000 زخمیوں میں 150 سے زائد ایسے نوجوان لڑکے اور کم سن بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں جن کی بینائی حفاظت دستوں کی طرف سے پیلٹ گن استعمال کرنے کے نتیجے میں متاثر ہوئی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کے مطابق 1 درجن سے زیادہ پہلے ہی اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جو اختتام ہفتہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر میں موجود تھے، نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے حفاظتی دستوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پیلٹ گن کا استعمال مجبوری کی صورت ہی میں کریں، اور یہ کہ پیلٹ گن کا متبادل ڈھونڈنے کے لیے حکومت نے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن پیر کو حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پھر پیلٹ گن استعمال کی. اس دوران دو سرکد آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اننت ناگ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا. سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی شہروں میں پیر کو 17 روز بھی کرفیو پابندی عائد رہیں. خود اننت ناگ شہر اور اس کے مضافات میں ہزاروں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے تھے اور شہر تک جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
بغداد کے شمال میں خود کش کار بم دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز یہ دھماکہ قصبے خالص میں ہوا جس میں 35 افراد زخمی ہوئے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی کاروں میں ہلاک ہوئے جو قصبے میں داخل ہونے کے انتظار میں تھے. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن شدت پسند گروپ داعش عراق میں اس طرح کے خود کش حملے کرتا رہتا ہے. جرمنی میں ایک بم پھٹنے سے کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ یہ بم لے جانے والا شامی پناہ گزین مارا گیا. بویریا کے علاقے انسباخ میں اتوار کو یہ واقعہ موسیقی کے ایک تہوار کے قریب پیش آیا، اور حکام کے مطابق یہ دھماکہ دانستہ طور پر کیا گیا. حکام کے مطابق شامی شہری کو جب تہوار میں داخلے کی اجازت نہیں ملی تو اس نے اپنے پاس موجود بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا. حکام نے بتایا کہ اس شخص کی گزشتہ سال پناہ کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی، لیکن اسے جرمنی میں عارضی طور پر رہنے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ شامی شخص اتوار کے دھماکے سے قبل متعدد بار خودکشی کی کوشش بھی کر چکا تھا. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی حکومت کی فضائی کاروائیوں میں 5 عارضی طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا. ان طبی مراکز سے مقامی آبادی کے 2 لاکھ سے زائد افراد کو صحت کی سہولت فراہم کی جاتی تھی، تاہم اس حملے سے اس عمل کو نقصان پہنچا. شام میں جنگ کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والی ان کاروائیوں میں حلب کے صوبائی دارالحکومت میں صحت کے 4 مراکز، جبکہ شہر کے مغرب میں واقع طارف کے قصبے میں 1 مرکز کو ناکارہ بنا دیا گیا. شامی حکومت اور اتحادی فوجوں نے گزشتہ ہفتے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے حلب کو محاصرے میں لے لیا ہے. اس محاصرے کی وجہ سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے مکینوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے. عالمی ادارے صحت WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق شام سن 2015 کے دوران صحت کے کارکنوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ رہی ہے. WHO کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال یہاں صحت کے کارکنوں اور صحت کے مراکز پر 135 حملے ہوئے ہیں. امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب میں شوٹنگ کے بعد کم از کم ایک شخص کو شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فورٹ مائرز کے کلب بلو کے باہر پیر کی صبح اس واقعے میں دو افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے علاقے میں گشت کر رہی ہے۔ اسی ریاست کے شہر اورلینڈو میں کلب میں پچھلے مہینے فائرنگ کے واقعے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اس برس کے پہلے نصف حصے میں عام شہریوں کے مرنے اور اپہاج ہونے کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن نے شائع کیا ہے۔ اس کے مطابق مرنے والے 5,100 سے زیادہ عام شہریوں میں ایک تہائی بچے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنوری سن 2009 سے اب تک افغانستان میں 64,000 کے قریب عام شہری ہلاک اور اپہج ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس برس ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ صورتحال میں بتدریج ابتری کو واضح کرتا ہے۔ رپورٹ میں ان ہلاکتوں کا الزام طالبان، داعش اور دوسرے حکومت مخالف گروپوں کے سر عائد کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق حکومت کی حامی فورسز کی جانب سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ زمینی حملوں، خودکش حملوں اور جنگ میں بچ جانے والے بغیر پھٹے بم بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ان خاندانوں کی جانب سے واضح شہادتیں موجود ہیں جن کی زندگیوں پر ان حملوں نے اذیت ناک اور شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ترجمان خاتون روینا شمدسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرین کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے ہے۔
We're talking about children who are going outside to play and they never come back. We're talking about this one woman.
ہم ان بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو گھروں سے کھیلنے کے لیے نکلے اور دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ ہم اس خاتون کی بات کر رہے ہیں جو بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی اور ایک بم اس کے قریب پھٹا اور وہ چل بسی۔ ایک ایسا کیس بھی ہے کہ ایک گڈریا یا آجڑی اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا جب حکومت کے حامی کچھ افراد آئے اور اسے چھڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور معلومات نکلوانے کے لیے اتنا مارا کہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ شمدسانی نے بتایا کہ رپورٹ میں انسانی حقوق کی ناجائز اور سنگین خلاف ورزیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین سیاستدانوں اور پولیس افسروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں دھمکایا اور خوفزدہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو مار بھی دیا جاتا ہے۔
There is also the use of children, the recruitment and the use of children in armed conflict, sexual violence against
بچوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، انہیں مسلح لڑائیوں میں شریک کیا جاتا ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں اور طبی مراکز کو تباہ کیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر عام شہریوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے۔ شمدسانی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے محافظوں، وکلاء، صحافی اور جج خاص طور سے نشانے پر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گنجان شہری آبادیوں پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال اور عام شہریوں کو جان بوجھ کر ہلاک کرنے کو جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کی ہر صورت میں تفتیش کی جانی چاہیے اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے تک لانا چاہیے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کا آغاز آج پیر کے روز امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کنونشن میں امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ایک بڑی پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کریں گی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کلنٹن نے اپنے نائب صدر کا انتخاب کر لیا ہے، مگر ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑائی میں ڈیموکریٹس کو متحد کرنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنا ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اپنے ریپبلکن مد مقابل کے ساتھ واضح تقابل کا ارادہ رکھتی ہیں۔
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls.
ہم اپنے ملک کے لیے ایک بے حد مختلف تصور پیش کریں گے، ایسا تصور جو پل بنانے سے متعلق ہے، دیواریں نہیں، اور اس تنوع کو گلے لگانے سے متعلق ہے جو ہمارے ملک کو عظیم بناتا ہے۔ ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں توجہ غیر قانونی ترک وطن اور امریکہ کو درپیش دیگر خطرات کے ادراک پر مرکوز رکھی، کلنٹن کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے انتخابی مہم میں شریک ریاست ورجینیا کے سینیٹر ٹیم کین نے ملک میں بڑھتی ہوئی ہسپانوی آبادی سے براہ راست بات کی۔
Welcome everyone. Everyone in our country is welcome, right? Because we are
سب
all
کو خوش آمدید. ہمارے ملک میں سب کا خیر مقدم ہے کیونکہ ہم سب امریکی ہیں. ٹویٹر پر اپنے جواب میں ٹرمپ نے کین کے ماضی کو نشانہ بنایا کہ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی معاہدوں کی حمایت کی اور کہا کہ یہ دونوں امیدوار صدارتی نظر نہیں آتے اور اس سے داعش کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے چیئرمین رینس پریبس کہتے ہیں
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong
national defense. کلنٹن کی صدارت کا مطلب ہے کہ امریکی محدود حکومت, آزادانہ تجارت, ایک مضبوط ملکی دفاع اور خاندانوں کے مضبوط اختیارات کے اصولوں سے دور ہو جائیں گے. خارجہ پالیسی کے لیے کلنٹن صدارت کے معنی ہیں اپنے دوستوں کو فراموش کرنا اور دشمنوں کو نوازنا. ڈیموکریٹک کنونشن میں ابتدائی مقررین میں کلنٹن کے بڑے ابتدائی حریف برنی سینڈرز بھی شامل ہیں.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about.
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہلری اور میں متعدد معاملات پر اختلاف رکھتے ہیں. یہ انتخابی مہم اسی بارے میں تھی. یہی جمہوریت ہے. رائے کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ سینڈرز کے بہت سے حامی کلنٹن کے بارے میں پرجوش نہیں. اتوار کے روز سینڈرز نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی سربراہ ڈیبی ویسرمین شلز کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے زور دیا. کچھ ایسی ای میلز کا انکشاف ہوا تھا جن سے ظاہر ہوا کہ پارٹی کے عہدیدار پرائمری انتخابات کے دوران سینڈرز کے خلاف حکمت عملی میں کلنٹن کا ساتھ دے رہے تھے. اس تنازع سے یقین ہو چلا ہے کہ ڈیموکریٹک کنونشن گزشتہ ہفتے ریپبلکن اجتماع کی طرح بیشتر ڈرامائی واقعات کا حامل ہوگا. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی ادارے صحت کے مطابق ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بڑھتی ہوئی شرح کو مختلف پروگراموں کے تحت کم کر کے 2030 تک لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہے. عالمی سطح پر تقریباً 40 کروڑ لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی میں مبتلا بتائے جاتے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق تقریباً 14.5 لاکھ افراد ہر سال اس مرض کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہیپاٹائٹس ایک خاموش قاتل ہے کیونکہ لوگوں میں آگاہی کی کمی ہے. اس کی بڑی وجہ لوگوں کا ٹیسٹ نہ کرانا یا اس مرض کا علاج نہ کرانا ہے. یہ صورتحال بڑے پیمانے پر افریقہ میں سہارا کے زیر علاقوں اور ایشیا میں درپیش ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جراثیم خون کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں. اس کی وجہ منشیات کے استعمال میں آنے والی گندی سرنج کو بھی بتایا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جراثیم جگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور لوگ جگر سکڑنے یا کینسر سے مر جاتے ہیں. عالمی ادارے صحت کے ہیپاٹائٹس کے پروگرام کے سربراہ سٹیپن ویکٹر کا کہنا ہے کہ بہتر تدابیر موجود ہے اور اس مرض کو روکنے کے لیے اور اموات سے بچنے کی خاطر ضروری علاج کی بھی سہولتیں دستیاب ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اچھی ویکسین موجود ہے جس سے ہیپاٹائٹس بی سے بچایا جا سکتا ہے. اس مرض میں مبتلا ایک حاملہ عورت کے ہونے والے بچے کا بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے. وکٹر کا کہنا تھا
It's part of the childhood immunization schedule. More than 82% children in the world get it, so they're protected from hepatitis B. So we've seen tremendous results in many countries, especially in Asia.
یہ ایک بچے کی حفاظتی ٹیکوں کا حصہ ہے. دنیا میں 82% سے زیادہ بچے اس ٹیکے کو لگاتے ہیں. لہٰذا ان حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے سے ہیپاٹائٹس بی سے بچایا جا سکتا ہے. ہم نے اس کے زبردست نتائج دیکھے ہیں مختلف ممالک میں, خاص طور پر ایشیا میں. 2013 میں ایک نئی دوا ان لوگوں کے لیے ایجاد کی گئی جو کہ ہیپاٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا تھے. 90% تک لوگوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچ سکا ہے اور وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. امیر ملکوں میں ایک مریض کے علاج کے لیے $84,000 ہیں, لیکن ان کی قیمتوں کو ان ملکوں میں کم کر کے $200 تک لایا گیا ہے جہاں جنیرک دوائیں ملتی ہے. زیادہ تر یہی دوائیں بھارت میں تیار کی جاتی ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر فن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے۔
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
لوگ کہیں ہوتا ہے نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں باتیں کر رہی ہیں، یہ وہ ہے، وہ نا، وہ جو ناک چڑھاتی ہے، نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے۔
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا،
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت، اور میری ایک پھپھو تھی، وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی، ان کو بھی سن سن کے، پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں، تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھ آتا ہے۔ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی۔
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی، جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا، جانتے ہیں تصور خانم سے۔
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا آپ نہ گائیں، آپ اپنی، آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے شوق سے، میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے، اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا، وہاں رہنا، اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا، دیکھ بھال، کھانا پلانا، نہانا، یہ وہ، تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ، اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی۔ اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا، ٹی وی میں پروگرام کرنے کا، تو انہوں نے مجھے نہیں روکا، جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر۔
سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، وے سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی، وے سب تو سونیا ہائے وے من مونیا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے سندھ کی برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلی کو تبدیل کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کابینہ میں بھی کچھ رد بدل کیا جا رہا ہے۔ کراچی سے اس کی تفصیل دیں گے شہزاد حسین۔
صوبہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے کے وزیر اعلی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی میں ہونے والے ایک اعلی سطح کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے صوبے کی صورتحال پر طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سعید غنی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا،
جس عمر کے حصے میں ہیں اور کچھ ان کے ہیلتھ کے بھی ایشوز تھے تو شاید وہ خود بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی ریسٹ دی جائے، اور دوسرا بہت زیادہ میڈیا کی طرف سے اور باقی سیکشنز کی طرف سے تنقید کی جاتی تھی صوبہ سندھ کے کچھ گورننس کے ایشوز تھے اس پر، تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک تبدیلی کی گئی ہے اور امید ہے کہ وہ تبدیلی پازیٹیولی شاید اس کا اثر ہوگا صوبہ سندھ کے اوپر۔ نام ابھی میرے لیے ذرا مشکل ہوگا یہ کہنا کیونکہ چیئرمین صاحب کل واپس آ رہے ہیں پاکستان، تو یہاں جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے ان کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کریں گے، اس کے بعد سی ایم کا بھی اور کیبنٹ کے جو ممبرز ہوں گے دیگر ان کے بھی وہ نام کا اعلان کریں گے۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نئے وزیر اعلی سندھ کے نام کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وزیر اعلی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کا پہلا مؤثر اور بڑا سیاسی فیصلہ ہے جس کی بنیاد سے سندھ میں وزیر اعلی شپ تبدیل کی جا رہی ہے۔ قائم علی صاحب ایسے تو سیاسی طور پہ کامیاب رہے تھے مگر انتظامی طور پہ ان کا شمار سندھ کے ناکام ترین وزیر اعلی میں ہوگا۔ ان کی صورتحال انتظامی طور پہ اور کرپشن کے حوالے سے بہت خراب ہے جس کے نتیجے میں سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر نئے وزیر اعلیٰ کو مکمل طور پہ خدمت کاری دی گئی تو نئے وزیر اعلیٰ کامیاب ہوں گے، ورنہ اس تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔
بتایا گیا ہے کہ کراچی آپریشن کو جاری رکھتے ہوئے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں مزید بہتری کے لیے صوبے میں رینجرز کے قیام اور کراچی میں رینجرز کے خصوصی اختیارات کی توسیع کے حوالے سے بھی فیصلے کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ اعلان ہونا باقی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی برسر اقتدار پارٹی سینٹ میں ایک مسودہ قانون پیش کرے گی جس میں شادی سے قبل جوڑوں کے خون کی جانچ کو لازمی کرنے کی تجویز ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر سینیٹر چودھری تنویر خان کی طرف سے پیش ہونے والے اس بل کا مقصد متعدی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کرنا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک مسودہ قانون پیش کیا جا رہا ہے جس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ شادی سے قبل بعض بیماریوں سے متعلق خون کے ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا جائے۔ پاکستان میں صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین طویل عرصے سے اس طرح کے قانون کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کیونکہ ان کا موقف ہے کہ اس طرح بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں عموماً خاندان ہی میں شادیوں کی وجہ سے کئی موروثی بیماریاں آئندہ نسل میں منتقل ہوتی ہیں جن میں تھیلیسیمیا بھی شامل ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
بہت خوش آئند چیز ہے، really supportive اور بہت سارے ممالک میں ہے اور اس کے بہت خاطر خاص نتائج آئے ہیں۔ اس سے تھیلیسیمیا کی ایریڈیکیشن ممکن ہوگی جو اس وقت 2 کروڑ بچے مبتلا ہیں، اس میں تقریباً کیری کر رہے ہیں اس کے جرمز، اور تقریباً 50 لاکھ بچے کو اس وقت یہ سیریس بیماری لاحق ہے۔ اور بھی بے انتہا بیماریاں ہیں جو جنائی جین سے ہوتی ہیں، مینٹل ریٹارڈیشن ہے، بلائنڈنس ہے اور ڈیفنس ہے، और काफी किस्म की ये जेनेटिक बीमारियों के लिए बहुत खुशाइन चीज है कि अगर ये हो जाए प्री मैरिटल स्क्रीनिंग।
मुजवजा बिल के तहत शादी से कबल खून के बास टेस्ट करवाना लाजिम होंगे, जिनमें थैलीसीमिया के अलावा HIV एड्स के टेस्ट भी शामिल होंगे। तहम ये वाजे नहीं कि ऐवान में मौजूद दीगर सियासी जमातों की तरफ से इस पर क्या रद्द अमल सामने आता है। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि इस मुजवजा कानून के मुमकिना समाजी असरात की बिना पर बाज हलकों की तरफ से मुखालफत हो सकती है।
तहफजात सोशल हो सकते हैं कि जी आगे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, ये करें वो करें, लेकिन इससे बहुत सारा जो डिजीज बर्डन है वो कम हो जाएगा, जेनेटिक डिजीजेस बहुत कम हो जाएंगी और बहुत बेहतरी आ जाएगी मैं समझता हूँ सिस्टम में।
वाज़ेह है कि थैलीसीमिया खून की एक खतरनाक बीमारी है। अगर वालदैन के खून में इसके जरसूमे हों तो ये पैदा होने वाले बच्चे में मुंतकिल होकर उसे थैलीसीमिया का मरीज बना सकते हैं। इस मर्ज से मुतासर बच्चों को हर माह 2 मरतबा इंतकाल खून की जरूरत पड़ती है और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। थैलीसीमिया से बचाव के लिए तिब्बी माहरीन इस बात पर जोर देते हैं कि शादी से कबल लड़के और लड़की को इस जिम्न में खून का एक तजिया करवाना चाहिए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत की हुकूमत ने पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन के अमले के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय अमला अपने बच्चों को पाकिस्तानी स्कूलों से उठाकर वापस भारत भेजें। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हुक्मनामे के तहत भारतीय हाई कमीशन के अमले के अफराद को या तो खुद भारत वापस जाना पड़ेगा या अपने बच्चों को भारत भेजना होगा। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
भारतीय हुकूमत ने इस्लामाबाद में वाकई अपने हाई कमीशन के तमाम स्टाफ के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तानी स्कूलों से निकाल लें और उन्हें भारत वापस भेज दें। वजारत खारजा के मुताबिक ये तमाम मुल्कों की मामूल की कार्रवाई है कि वह दूसरे मुल्कों के हालात के पेश नज़र वहाँ अपने सिफारतखानों के कारकुनों से मुतल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी करें। इस्लामाबाद में वाकई हाई कमीशन के अहलकारों को मशवरा दिया गया है कि वह ताहुक्मसानी अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम पाकिस्तान से बाहर करें। इसका इतलाक इस तालीमी सेशन से होगा। पाकिस्तान में अगले माह तमाम स्कूल खुल रहे हैं। हिदायत के मुताबिक स्टाफ मेंबर या तो वापस आ जाएं या अपने बच्चों को वापस भेज दें। हुकूमत के एक अहलकार ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी भारतीय अहदेदार अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता। जो लोग पाकिस्तान में अपना तकर्रुर चाहते हैं उन्हें ये बात जहन में रखनी होगी। तहम अहदेदार अपनी बीवी या शौहर को अपने साथ रख सकता है। इस वक्त वहाँ 50 भारतीय बच्चे हैं जो इस्लामाबाद के अमरीकी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय अहलकारों ने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि इस्लामाबाद भी अपने सफारतकारों को हिदायत देगा कि वो अपने बच्चों को इस्लामाबाद वापस भेज दें। मीडिया रिपोर्टों में हुकूमत के जराये के हवाले से बताया गया है कि भारत इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन और कौंसिल खानों में कारकुनों की तादाद में तख्सीफ भी करने जा रहा है। भारतीय कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुबैना आजादियों के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत ने भारतीय अहदेदारों की सिक्योरिटी में इजाफा करने की पाकिस्तान से अपील की थी। बताया जाता है कि मस्कूरा एडवाइजरी जून 2015 में जारी की गई थी और अहलकारों से कहा गया था कि वो मुतबादिल इंतजाम कर लें। अब पाकिस्तानी अखबारों में इसकी इशाअत के बाद हुकूमत को मजबूर होकर अपना रद्द अमल जाहिर करना पड़ा। समझा जाता है कि इस कदम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद पाकिस्तान के जरिए उसे शहीद करार देने और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर योम सियाह मनाने के बाद दोनों मुल्कों में कशीदगी पैदा हो गई है। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के इस बयान के बाद कि कश्मीर एक रोज पाकिस्तान बनेगा और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तल्खियों में इजाफा हुआ। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जहां ये कहा कि पाकिस्तान का ये ख्वाब क़यामत तक शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा, वहीं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान कश्मीर में तशद्दुद को हवा दे रहा है, जबकि नवाज शरीफ ने भारत से अपील की कि वो कश्मीर में इस्तेसवाब राय कराए और कश्मीरी अवाम के हकूक का एहतराम करे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आगाज पीर के रोज फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हो रहा है, जहां पहली मरतबा अमरीका की एक खातून को पार्टी के सदारती टिकट के लिए बाजाब्ता तौर पर नामजद किया जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के माइकल बाउमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने अपने नायब सदर का इंतखाब कर लिया है, लेकिन अभी उन्हें मजीद काम करना होगा। तफसीलात के साथ नीलोफर मुगल।
ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد ہونے والی ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ انہیں آئندہ دنوں میں اپنے ریپبلکن حریف کے ساتھ سخت مقابلے کی توقع ہے.
We will offer a very different vision for our country.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے ایک بہت ہی مختلف تصور پیش کریں گے. ہم تنوع کو قبول کریں گے جس سے ہمارا ملک عظیم بنتا ہے.
Embracing the diversity that makes our country great.
کلنٹن نے ہفتے کے روز اپنے نئے نائب صدر ورجینیا کے سینیٹر ٹم کین کے انتخاب کے موقع پر اپنے خطاب میں یہ بات کہی. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں غیر قانونی تارکین وطن اور امریکہ کو درپیش دیگر خطرات پر توجہ مرکوز کی، جبکہ کین امریکہ کی بڑھتی ہوئی ہسپانوی کمیونٹی سے براہ راست اپیلیں کر رہے ہیں اور ہسپانوی زبان میں اپنی روانی کو اجاگر کر رہے ہیں.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوش آمدید، ہمارے ملک میں ہر ایک کو خوش آمدید ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم سب امریکی ہیں. مسٹر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک جواب میں کین کے بین الاقوامی تجارت کے لیے حمایت پر کڑی تنقید کی اور تجویز دی کہ کلنٹن کین ٹکٹ صدارتی دکھائی نہیں دیتا اور اس سے داعش کی حوصلہ افزائی ہوگی. ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ریئنس پیوبرز کے الفاظ ہیں،
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered families.
کلنٹن کی صدارت کا مطلب ہے امریکہ محدود حکومت، آزاد نجی تجارت، ایک مضبوط قومی دفاع اور با اختیار خاندانوں کے اصولوں سے مزید ہٹتا چلا جائے گا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے کلنٹن کی صدارت کا مطلب ہے دوستوں کو بھلانا اور دشمنوں کو اختیار دینا ہے. ڈیموکریٹ کنونشن میں پہلے خطاب کرنے والوں میں کلنٹن کے مرکزی پرائمری حریف ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز بھی ہوں گے.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues.
یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ میں اور کلنٹن بہت سے امور پر اختلاف رائے رکھتے ہیں. یہ مہم اسی سے متعلق ہے، جمہوریت بھی یہی ہے. رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ سینڈرز کے بہت سے حامی کلنٹن سے متعلق زیادہ پرجوش نہیں، تاہم تنازعوں سے اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹ کنونشن بھی زیادہ تر گزشتہ ہفتے کے ریپبلکن اجتماع کی طرح ڈرامے اور توجہ مبذول کرانے سے بھرپور ہوگا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کا قومی کنونشن آج پیر سے شروع ہو رہا ہے. پورے امریکہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈیلیگیٹس اس میں جمع ہو رہے ہیں، جن میں مسلمان امریکی بھی شامل ہیں. امریکی انتخابات میں مسلمان امریکیوں کی شرکت کے بارے میں فلاڈیلفیا سے محمد عاطف کی رپورٹ.
ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل ڈیلیگیٹس ملک بھر سے فلاڈیلفیا میں آ کر جمع ہو چکے ہیں. اتوار کی شام کو مسلم ڈیلیگیٹس اور فلاڈیلفیا کی مسلم کمیونٹی نے ایک ٹاؤن ہال کا اہتمام کیا، جس میں یہ بحث کی گئی کہ کیا امریکی مسلمان امریکی پالیٹکس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ امریکی مسلمانوں کو ملک میں پھیلنے والے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے. ٹاؤن ہال میں پہلے مسلم امریکن رکن کانگریس کیتھ ایلیسن نے بھی شرکت کی. انہوں نے مسلمانوں کے ووٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، گو کہ یہ تعداد میں کم ہے، لیکن کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں پر مسلمان آبادی اس علاقے کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ان علاقوں میں مسلمانوں کا ووٹ یقیناً ایک واضح فرق پیدا کر سکتا ہے.
My message is simply engage, get involved, be a blessing to the community you live in. Take responsibility for a stronger, better community, and that will be the most fierce antidote to the haters.
امریکہ میں بسنے والے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے انتخابات میں حصہ لینا اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں کے بعض قوانین ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اس بارے میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے فاؤنڈنگ چیئر نہاد عواد نے کہا،
those who believe that to be involved in American politics is un-Islamic, they should really read the history of Islam. They should reread the Quran and the tradition of the Prophet Muhammad. The Prophet, peace be upon him, was a community activist. He was a peacemaker. He was involved in public and civic life. So American Muslims have to add to that equation in the 21st century. And I strongly believe that if you are a good Muslim, you should be a good American. So it is part of my faith that given me this incentive to incentive to be a good American and to be involved. There is nothing contradictory to Islamic values.
Salima Saswal, Democratic National Convention 2016 ki Muslim American Host Committee ki chairman hai. Aur wo kehti hai ki Amerikee Muslimano ko siyaasat mein hissa lena chahiye, chahe unke nazariyat kisi bhi party se milte hon.
A lot of our tenets and values lean more to the conservative Republican side. However, we know that, you know, in democracy, you do have opportunities for your own freedom and free will. And in Islam, as Muslims, we know we have free will. And so we can do the things that Allah subhanahu wa ta'ala tells us we can do, and we avoid the things that we cannot do. But right now, I am a supporter of Hillary Clinton. I am a Democrat, and I will definitely be hitting the pavement, and I am with her.
Conference ke shurka ne is baat par zor diya ki Amerikee Muslimanon ko muashre mein har satah par numaindagi mein shamil hona chahiye, taaki yeh sabit kiya ja sake ki Amerikee Muslimanon ke khilaf barti jane wali kisi bhi satah ki nafrat muashre ke liye nuksandeh hogi.
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں واقع جنگل میں دو مختلف مقامات پر لگنے والی آگ کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آگ بچھانے والے عملے کے مطابق سانتا کلاریٹا اور اینجلیس نیشنل فارسٹ میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس آگ سے 88 مربع کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا ہے, جبکہ 500 کلومیٹر شمال میں واقع علاقہ بھی آگ کی لپیٹ میں ہے. حکام کو ہفتے کو ایک مکان کے باہر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے اور تفتیش کار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا اس کی موت آگ کی وجہ سے واقع ہوئی ہے یا اس کا سبب کچھ اور تھا. آگ بچھانے والے عملے کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کارروائی میں 1600 سے زائد کارکن حصہ لے رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ یہ آگ تقریباً 1500 گھروں اور 100 تجارتی عمارتوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے. لاس اینجلیس نیشنل فارسٹ کے ترجمان ناتھن جوڈی کا کہنا ہے کہ اس آگ کی سمت ایک نہیں ہے, بلکہ یہ ہوا کے رخ کے ساتھ مختلف سمتوں میں پھیل رہی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور لاؤس کے وزیر خارجہ سیلیمکسی کوماسیت نے اپنے ملاقات میں پیر کے روز امریکہ لاؤس تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا ہے. دونوں وزراء کے درمیان یہ ملاقات وینتیان لاؤس میں آسیان کے علاقائی فورم کے موقع پر علیحدہ سے ہوئی. امریکی نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ کیری نے تصدیق کی کہ وہ نہ پھٹنے والے بارودی مواد کو علاقے سے صاف کرنے کے وعدے پر قائم ہیں. اس کے علاوہ صحت, ماحول, تعلیم, تجارت اور سرمایہ کاری کے موضوعات پر بھی دونوں وزراء کی بات چیت ہوتی رہی. اس سے پہلے جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ نے وینتین لاؤس میں ایک علاقائی اجلاس کا آغاز کیا, جس میں شمالی کوریا اور جنوبی بحیرہ چین کے امور سمیت متعدد سیکیورٹی معاملات پر بات ہوئی. لاؤس کا یہ اجلاس بین الاقوامی عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہو رہا ہے جس میں بحیرہ چین پر چین کے زیادہ تر ملکیتی دعووں کو مسترد کیا گیا ہے, لیکن اس سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور چین کی طرف سے مزید فوجی کارروائیاں ہوں گی. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس چینی حکام سے بات چیت کے لیے چین کا دورہ کر رہی ہیں. بحیرہ جنوبی چین کے تنازع سے متعلق ثالثی کی بین الاقوامی عدالت کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد وائٹ ہاؤس کے کسی بھی اعلی عہدیدار کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر اندر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی اقدام کیا جا رہا ہے, جس کے تحت اس موسم گرما تک نیو یارک کے 8.5 کروڑ شہریوں کے علاوہ وہاں آنے والے سیاحوں کو شہر بھر میں انتہائی تیز وائی فائی بالکل مفت دستیاب ہو جائے گا, اور ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والی HD ڈیجیٹل اسکرینس کے لیے استعمال ہونے والے 3 میٹر اونچے وائی فائی پورٹلز نیو یارک شہر میں ہزاروں ایسے فونز کی جگہ لے لیں گے جو پیسے ڈال کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ موسم گرما کے آخر تک 500 ایسے پورٹلز شہر کی سڑکوں پر نصب ہو جائیں گی اور 12 برس کے اندر اندر ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی اور ان کی رفتار دیگر پبلک وائی فائی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ لنک NYC کی جنرل مینیجر ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی تصویریں سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فلم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ ہر ہاٹ اسپاٹ کا دائرہ 45 میٹر تک ہوگا اور اس سے نکلتے ہی آپ اگلے دائرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ ہر یونٹ میں چارجنگ کا انتظام ہوگا اور انٹرنیٹ پر تلاش، فون کالز اور شہری سہولتوں کے بارے میں فوری جاننے کے لیے، یہاں تک کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کا نمبر 911 ملانے کے لیے اینڈرائڈ کا ٹیبلٹ بھی موجود ہوگا۔ لنک NYC کی جین ہنسلی کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد نیو یارک کے ہر اس شہری کو براڈ بینڈ تک رسائی دینا ہے جس کے پاس گھر میں یا دفتر میں یہ سہولت موجود نہیں۔
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York, we expect them to want.
کہتی ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے لگے ہیں اور جن سہولتوں پر وہ نیو یارک میں انحصار کرتے ہیں، وہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ لندن، پیرس یا ہانگ کانگ جائیں تو وہاں بھی انہیں وہی سہولتیں میسر ہوں۔ لنک NYC کو توقع ہے کہ سٹی بریج نامی جس کمپنی کو 12 سال کے لیے یہ کام دیا گیا ہے، وہ نیو یارک شہر کے لیے $50 کروڑ سے زیادہ جمع کر سکے گی اور ابتدا میں ایسا ڈیجیٹل اسکرینز پر اشتہارات سے جمع کیا جائے گا۔ اس پورے ڈھانچے کی تعمیر سیوک اسمارٹ اسکیپس نامی کمپنی کر رہی ہے، جس کا کہنا ہے کہ تعمیر ایسی ہوگی جسے کوئی چرا نہ سکے اور موسموں کی سختی برداشت کر سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے سیگمنٹ میں ذکر نوجوان ووٹروں کا۔ امریکہ میں انتخابات کا موسم ہے اور ایسے میں جب دونوں امیدواروں کی نظریں نومبر میں ہونے والے انتخابات پر ہیں، ووٹروں کے جس گروپ سے آج ہم آپ کو متعارف کروا رہی ہیں اسے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ کو نام دیا گیا ہے ملینیل گروپ، یعنی وہ ووٹرز جن کی عمریں 18 سے 35 برس کے درمیان ہیں اور ایسے ووٹرز جو پہلی بار 21ویں صدی میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے لیے الیگزا لیمانا کی رپورٹ کے مطابق بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی وہ گروپ ہے جو صدارتی انتخابات 2016 کے نتائج میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا بھی یا نہیں۔ انتخابی عمل کے پہلے مرحلے میں پرائمریز کے دوران ملینیل ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار برنی سینڈر کے جلسوں میں نظر آئی۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک سال 2008 میں صدر باراک اوباما کے لیے حمایت کے بعد یہ گروپ پہلی بار زیادہ تعداد میں برنی سینڈرز کے ہی پروگراموں میں نظر آیا۔ جیک سٹیون برنی سینڈر کے کیمپین آرگنائزر تھے، وہ کہتے ہیں برنی سینڈر نے جس انداز میں مہم شروع کی تھی یہ بہت شاندار تھا۔ ان کو سن کر لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ایسے میں جب برنی سینڈر دوڑ سے باہر ہیں، ان کے حامی نوجوانوں میں سے بہت سو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے لیے جن کو ناموزوں امیدوار خیال کرتے تھے اب انہی میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ چارلز نیپر کے الفاظ، میرے خیال میں دونوں میں سے کوئی بھی اچھا حل نہیں ہے، لیکن اب صورت یہ ہے کہ ان میں سے بہتر کو ووٹ دیا جائے۔ ملینیل ووٹرز کے لیے، جن سے مراد ایسے ووٹرز ہیں جو 21ویں صدی کے اندر ووٹ ڈالنے کے اہل ہوئے، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تاہم یہ ایسا گروپ بھی ہے جو روایتی طور پر انتخابات کے دن کم ہی باہر نکلتا ہے، لیکن سال 2016 کو نوجوانوں کے لیے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے۔ سیاسیات کی پروفیسر بیٹریس کورٹاس سمجھتی ہیں کہ ملینیل ووٹرز اس بات سے آگاہ ہیں۔
Really, I know that, you know, the millennials are trustworthy and they will do the right thing for their own country.
میں جانتی ہوں کہ یہ ملینیل ووٹرز قابل بھروسہ ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج جو کچھ ہوگا وہی ان کا مستقبل ہے۔ بعض نوجوان ووٹروں کے لیے سال 2016 میں انتخابات کا مطلب ہے کہ دو خراب امیدواروں میں سے کم خراب کا انتخاب کیا جائے۔ ایک نوجوان جیسی کے الفاظ،
Given the two candidates, it's obviously going to be a very important election going forward. Each has a very different...
وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت واضح ہے کہ اہم انتخابات ہونے جا رہی ہیں, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ آج ہم کریں گے وہ ہماری آئندہ پوری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا. ملینیل آبادی اب نام نہاد بیبی بومر سے زیادہ ہے, یعنی ایسے ووٹروں سے زیادہ ہے جو 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئے. پروفیسر کارٹس کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل نومبر میں ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کن سیاسی قوت ثابت ہو سکتی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
9 جولائی کو جنوبی سودان کے یوم آزادی کی 5ویں سالگرہ کسی تقریب کے انعقاد کے بغیر گزر گئی. اس کے بجائے دارالحکومت جوبا حریف دھڑوں کے درمیان اثر نو شروع ہونے والی لڑائی کی لپیٹ میں آ گیا, جو بڑھ کر تشدد کی شکل اختیار کر گئی. اس لڑائی نے ملک کی خانہ جنگی کی یاد کو تازہ کر دیا ہے اور پہلے ہی سے موجود امن کی نازک صورتحال کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے ہیں. دسمبر 2013 میں صدر سلوا کیر اور نائب صدر ریک مچار کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی بڑھ کر خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی تھی. لڑائی کے نتیجے میں صدر کیر کے ڈنکا قبیلے اور مسٹر مچار کے نو ایر نسلی گروپس کے درمیان نسلی اختلافات ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئے. کچھ رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لگ بھگ 50,000 لوگ ہلاک اور 20,00,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, جن میں سے بہت سے پڑوسی ملکوں کی جانب چلے گئے ہیں. آخر کار گزشتہ اگست کے مہینے میں سلوا کیر اور ریک مچار دونوں نے تباہ کن تنازع کے خاتمے کے لیے امن کے ایک معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے نے سلوا کیر کے صدر کے طور پر تصدیق کی اور ریک مچار ملک کے اول نائب صدر کے طور پر حکومت میں واپس آئے. اس معاہدے کے نتیجے میں قومی اتحاد کی ایک عبوری حکومت قائم ہوئی. اپریل کے آخر میں ریک مچار جوبا پہنچے اور انہوں نے اول نائب صدر کے طور پر حلف اٹھایا. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ جنوبی سوڈان آخر کار ایک اہم موڑ کی جانب آ رہا تھا. حالیہ دنوں میں مزید جانوں کے نقصان کے المیے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے کے ساتھ تشدد کے اچانک پھوٹنے کے باعث معاہدے کے تحت دیر پا امن کے امکانات مخدوش ہو گئے ہیں. امریکہ اور باقی دنیا تمام فریقوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ 11 جولائی کے اعلان کردہ فائر بندی کی تعمیل کریں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو مستحکم ہونے دیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان کے لوگ ایک بار پھر ابھی تک اپنے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں. ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہوگا کہ کسی ایک ملک کے اتنے بہت سے وعدوں کی اتنی تیزی سے وعدہ خلافی ہوئی ہو. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل, افریقی یونین اور علاقائی شراکت دار جنوبی سوڈان کے رہنماؤں پر بڑے شد و مد سے یہ زور دے چکے ہیں کہ وہ مستقل فائر بندی سمیت امن معاہدے پر مکمل اور فوری طور پر عمل درآمد کریں. امریکہ بھرپور طور پر زور دیتا ہے کہ دونوں رہنما یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے فیصلوں کا مکمل طور پر احترام کیا جائے گا اور تشدد سے متاثرہ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی امداد بلا روک ٹوک پہنچائی جائے گی. اپنے اختیار میں جو کچھ ہوگا کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر اور پروڈیوسر گلرخ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ہوں گے ارسلان شریف اور انجینئر کیت ہومز. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.